القیہ دونوں ڈال دو، فی جہنم جہنم میں، کل کفار عنید ہر ناشکرے عناد رکھنے والے کو، عنید عناد رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، حکم ہے ان دونوں فرشتوں کو کہ آپ دونوں لے جاؤ اب اس کو اور اٹھا کے جہنم میں پھینکو، کس کو؟ کل کفار عنید، کل کفار ہر ناشکرے، اور کفار سخت ناشکر، عنید عناد رکھنے والا کون تھا وہ؟ مناع للخیر، مناع فعال کے وزن پر جیسے کفار، بہت زیادہ روکنے والا، للخیر بھلائی کا، یہ کفار عنید کی اب مزید پہچان بتائی جا رہی ہے کہ کون ہے کفار عنید جو بھلائی کے کاموں سے روکتا تھا. خیر کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں، ایک تو بھلائی کے معنوں میں اور دوسرا مال و دولت کے. اگر اس کو عام معنی میں یعنی بھلائی کے معنی میں لیا جائے تو اس سے مراد کیا ہوگی، یعنی خود بھی اچھے کام نہیں کرتا تھا، دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتا تھا. اور اگر اس کو دولت کے معنوں میں لیا جائے تو معنی کیا ہوگا، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بخل کرتا تھا، نہ اللہ کے حقوق ادا کرتا تھا اور نہ ہی بندوں کے حقوق، بس ہر جائز ناجائز طریقے سے مال جمع کرنے سمیٹنے کے کام پہ لگا ہوا تھا. مناع للخیر، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس کو ہم عام معنی میں رکھیں، صرف ایک خاص چیز سے ریسٹرکٹ نہیں کریں گے، اس کو بھی لے سکتے ہیں لیکن جنرلی خیر کے معنوں میں، کہ وہ خیر اور بھلائی سے بہت زیادہ روکتا تھا. اللہ کے بندوں کی پہچان کیا، یدعون الی الخیر، لوگوں کو خیر سے روکنے کی بجائے ان کو خیر کی طرف بلاتے ہیں. اور جہنم میں لے جانے والی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے، کہ خیر کے کام سے انسان دوسروں کو روکے، منع کرے، مت قرآن پڑھو، مت یہ کام کرو، مت دین کی باتیں کرو، مت نماز پڑھو، مت صدقہ خیرات کرو، ہر وقت واعظ نصیحت نہ کیا کرو، غریبوں کی مدد کی ضرورت نہیں، یہ لوگ کام نہیں کرتے، یہ ایسے ہی ہٹے کٹے ہیں. یعنی کوئی بھی خیر اور بھلائی کا کام، خواہ کوئی چیریٹی ورک ہو یا تبلیغ کا کام ہو یا دین کی خدمت ہو یا کوئی اللہ کی عبادت کا کام ہو یا اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہو، تو وہ ان چیزوں سے روکنے والا تھا. اور یاد رکھیے کہ روکنا صرف زبان سے نہیں ہوتا، رویوں سے بھی ہوتا ہے. معتدل، حد سے نکلنے والا، اور یہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ذاتی اغراض اور خواہشات کا غلام ہو، یعنی اپنی خواہشات کا ایسا بندہ تھا کہ ساری اخلاقی قانونی حدوں کو توڑ دینے والا تھا، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے دوسروں کے حقوق پہ دست درازی کرتا تھا، حد سے گزرا ہوا. مریب، شک میں پڑا ہوا، شک تلس یقین اور ایمان کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی جن باتوں پر ایمان لانا ضروری تھا ان کے بارے میں شک میں مبتلا تھا. اور پھر یہ شک صرف اس کے اپنے دل تک نہ تھا، دوسروں میں بھی یہ شک ٹرانسفر کرتا تھا جراثیم کی طرح. مریب، یعنی مریب میں خود بھی شک میں مبتلا اور دوسروں کو بھی شک میں ڈالنے والا. اب آپ دیکھیں یہ ساری صفات جو ہے، جیسے مناع، معتد اور مریب، ان تینوں کے اندر دوسرے انسان بھی انوالو ہیں، دوسروں کو خیر سے روکنے والا، دوسروں کے حق نہ دینے والا، صرف اپنی مرضی پوری کرنے والا، دین کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا. اور دین کے معاملے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہونا ہی دراصل خرابی کی بنیاد ہے. جس چیز کا انسان کو یقین ہو جائے، اگر ہم سب کو واقعی یقین ہو جائے کہ ہمارے دائیں بائیں فرشتے موجود ہیں، ہم کبھی بھی غلط کام نہ کریں. ہمیں پوری طرح یقین ہی نہیں، اسی لیے اکثر بھولے رہتے ہیں. اب دیکھیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے ہمیں کوئی واچ کر رہا ہو، کچھ کیئر کر رہا ہو ہم پہ، ہمیں کیسا فیل ہوتا ہے؟ اگر آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے یہ محسوس کرنے لگے کہ کوئی دوسرا شخص آپ کو مسلسل گھور رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو آپ کی فیلنگ ایک دم کیا ہوتی ہے؟ ایک بے چینی سے شروع ہو جاتی، یہ کیا مجھے دیکھ کے چلے جا رہا ہے؟ آپ فوراً اوائڈ کرتے، وہاں سے ہٹنا چاہتے، یہ کیوں میرا جائزہ لے رہا ہے؟ لیکن یہ فرشتے ہر وقت انسان کو واچ کر رہے ہوتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ ہم ان کی نگاہوں کو محسوس نہیں کرتے. اس کے لیے بصارت ہی بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے نا ان نگاہوں کو فیل کرنے کے لیے. تو وہ بصیرت اور وزڈم ہی نہیں ہے کہ جو محسوس کرائے کہ وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ بصیرت بڑوں کے نسبت بھی بچوں میں بہت ہوتی ہے. جیسے اس بچی کا واقعہ آتا ہے جو دودھ میں پانی ملا کے ماں کو روکتی ہے کہ ماں امیر المومنین نے منع کیا ہے. کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھتا. کہنے لگی اللہ تو دیکھتا ہے. پھر وہ باغ والے کا قصہ کہ ایک شخص کسی باغ میں اپنے بچے کو لے کے گیا اور درخت پہ چڑھ کے پھل توڑنے لگا اور کہا اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو مجھے بتا دینا. تو بچے نے شور کر دیا وہ دیکھ رہا وہ دیکھ رہا ہے. تو فوراً خوف زدہ کے نیچے اتر آیا کون دیکھ رہا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو ضروری نہیں کہ ایک شخص بہت بڑی عمر کا ہو, بہت پڑھا لکھا ہو, بہت سمجھدار ہو تو اسی کو یہ باتیں پتا ہو. یہ ایک بالکل ان پڑھ کم عمر بظاہر بے سمجھ نظر آنے والے کو بھی دکھتا ہے یہ سب کچھ. اور بعض اوقات بڑے بڑے سمجھدار بظاہر عقل مند اور انتہائی کوالیفائیڈ اور ایجوکیٹڈ لوگوں کو بھی نہیں دکھتا. بعض لوگوں نے قرآن نہیں بھی پڑھا ہوتا, دین کا تعلیم بہت زیادہ نہیں بھی ہوتا, لیکن فطرت ایسی سلیم ہوتی ہے کہ وہ ساری باتوں کو کہیں زیادہ محسوس کرتے ہیں. اور بعض لوگ پورا پورا قرآن پڑھ کر بھی بھول جاتے ہیں کہ کوئی ان کو دیکھ رہا ہے. تو یہ احساس کی بات ہے نا. اگر وہ غیر مرئی کا مطلب ہوتا ہے ان سین. اگر وہ ان سین نگاہ ہے ہمیں اپنے آپ پر محسوس ہو تو واقعی ہم غلط کام کرنا چھوڑ دیں. پھر ہمارے ظاہر اور باطن میں فرق نہ رہے. ہم سب کے سامنے جو کچھ ہے وہی ہم اکیلے میں ہوں. مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر. وہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بنا رکھے ہیں. اب ساری برائیوں کی جڑ شرک کا ذکر بس کیا گیا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بنا رکھے ہیں, یہ شرک کا ذکر کیا جا رہا ہے جو فساد کے لفظ کی بنیاد ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ الہ کون ہو سکتے ہیں؟ کیا صرف بت؟ نہیں, یہاں الہوں سے مراد وہ سارے الہ ہیں. ہاں وہ خواہش نفس ہو, ہاں وہ کوئی انسان ہو جس کی مروت میں آ کے انسان غلط کام کرے, یا جس کے مطالبے کو ٹال نہ سکے, یا معاشرے کے کوئی بھی رسم و رواج ہو. کہتے ہیں کہ غیر اللہ کا خوف جو ہے یہ بھی شرکیہ قسم ہوتا ہے. اللہ کے علاوہ جو دوسروں کا خوف ہے یہ بھی شرک خفی ہے. یعنی ہم اللہ سے تو نہیں ڈرتے, دوسرے انسانوں سے ڈر کے کوئی کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کیونکہ جب اللہ کا ڈر دل میں آ جاتا نا تو انسانوں کا ڈر نکل جاتا ہے. پھر حقیقی معنوں میں ایک پیس نصیب ہوتا ہے. تو ہم سب اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے اور بندوں کا ڈر کتنا ہے. بعض وقت بندوں کی شرم و حیا سے ہم بہت سے کام چھوڑ دیتے ہیں. نہیں لوگ کیا کہیں گے, یہ جملہ کتنا عام ہے ہماری زبانوں پہ. اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں اچھا لوگ کیا کہیں گے, تم کس کی اولاد ہو, تم نے اپنے ماں باپ کے نام پہ بٹا لگایا. یہ تو تربیت کا طریقہ درست نہیں. اپنی اولاد کو لوگوں سے ڈرایا جائے, اور یہ ہمارے مسلمان معاشرے میں اتنا عام ہے, اتنا عام ہے کہ بے سوچے سمجھے ہر ماں باپ اپنے اولاد کو اچھا بنانے کے لیے ہر بار اختیار کرتے ہیں. تو جب نظر صرف اتنی ہی دور تک جاتی ہے کہ لوگوں کے ڈر سے کسی کو اچھا بننے کے لیے کہا جائے تو وہ پھر کیا خاک اچھا ہوگا؟ جس چیز کی بنیاد ہی نہ زمین میں گئی ہو, اندر گڑی ہو, وہاں پر ایمان اور تقویٰ کیا ہوگا؟ تو اپنے آپ سے پوچھیں کتنے کام میں اللہ سے ڈر کے کرتی ہوں اور کتنے کام لوگوں کے ڈر سے. یہ اسائنمنٹ نہیں ہے, لیکن جو کوشچنر شروع سے آپ کو دے رہے ہیں اسی ڈائری میں آپ لکھ لیجئے. یہاں تو پہلے ٹرم میں آپ کو ڈائری لی بھی گئی تھی, اس کے بعد بھی اس میں کئی کوشچنز آپ کو کہا گیا ایڈ کرنے کو. اور یہ ڈائری آپ کو فائدہ دے گی. کبھی بھی کھول کر آپ اس کے بعد پڑھیں گے تو اپنے آپ کو سوال کر سکیں گے, پوچھ سکیں گے کہ ہم کہاں کھڑے, کتنے کام لوگوں کے ڈر سے کرتی ہوں, کتنے کام اللہ کے ڈر سے کرتی ہوں. جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو نماز کیسے ہوتی ہے, جب تنہائی میں ہوتی ہے تو نماز کیسے ہوتی ہے؟ مثلاً اگر کوئی آپ کے سر پہ سوال ہے ٹائم ٹیبل فالو کرانے کے لیے، پھر تو آپ کام کر لیں، اور ادھر کوئی غائب ہو اور ادھر آپ نے اپنی مرضی شروع کر دی، اس میں تو بالکل آج کا سواب دیں. یہ تو آپ لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہیں. بے شخص خود اپنے آپ کو ڈسپلن نہ کر سکے تو لوگوں کے ڈر سے کتنا اور کس حد تک اور کہاں تک کر سکے. اسی لیے ہمارے کاموں کی کوالٹی اچھی ہوتی نہیں، کیونکہ ہم ٹیمپریری بالکل عارضی بنیادوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، محض عارضی بنیادوں پہ. جب تک لوگ تعریف کرتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، عید سونگ سے ہم کام کرتے ہیں، یا ان کی دان کا خوف ہو تو کام کرتے ہیں، جب وہ نہیں ہو تو کام چھوڑ بیٹھتے ہیں. پھر کس قسم کا کام ہے؟ اب مثال کے طور پر یہاں آپ رہے جتنا عرصہ بھی، تو اس در سے صرف سبق یاد کیا جائے کہ پوچھیں گے یہ امتحان میں آئے گا، اور ویسے اپنے شوق سے یا قرآن کی محبت میں یا قرآن اور قرآن کے بھیجنے والے کی قدردانی میں کوئی کام نہ کریں، یہ کس قسم کا کام ہے؟ اس کی کوالٹی کہاں تک ہوگی؟ یعنی بالکل اسی وقت کے اندر آپ بہترین مقام پا سکتے ہیں اللہ کی نگاہوں میں، محسن کے درجے کا کام کر کے، اور اسی وقت میں آپ میں ہیں ٹیچر کو خوش کرنے کے لیے، نمبر چار لینے کے لیے، کسی کی نگاہوں میں آنے کے لیے، ذرا دوسروں سے نمایاں ہونے کے لیے، اس میں بھی کام کر سکتے ہیں. صرف ایک سوچ کا فرق ہے اور تو کچھ نہیں، کام تو وہی ہوگا، صرف سوچ کا فرق ہے. کتنا گہرا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے نا. ہاں ابتدا میں کوئی کام انسان انسانوں کے سکھانے پہ یا ان کے بتانے پہ یا ان کے ڈر سے ہی کر رہا ہو، لیکن ایک وقت تو آ ہی جانا چاہیے نا کہ جب سب انسانوں کا ڈر خوف نکل کر صرف ایک کا باقی رہ جائے. پر یہی تو اصل سبق ہے جو قرآن پڑھ کے آنا چاہیے، کیا مجھے کسی کے دباؤ میں آ کے نہیں کام کرنا، اللہ کی خاطر کام کرو. اور اگر کسی ڈسپلن، کسی نظام، کسی ٹائم ٹیبل، کسی ٹیچر کی، کسی بات کی پابندی کرنی ہے تو وہ صرف اس لیے کہ وہ تربیت کا ایک حصہ ہے. اصل کام تو میں اللہ ہی کے لیے کر رہی ہوں. یہ تو کاموں میں سہولت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، باقی سب کچھ تو اسی کے لیے ہو رہا ہے. ہاں جو کام ہم لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے جس لیول کا اچھا کرتے ہیں، کہ واقعی اللہ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے اسی لیول یا اس سے بہترین کام کرتے ہیں؟ جو ہی ہمارے سب سے یہ اتر جائے خوف کہ کسی نے نہیں دیکھنا، وہیں ہم بیٹھ جائیں گے، وہ کوالٹی ختم ہو جائیں گے. کسی نے نہیں دیکھنا، ابھی کیسے نہیں دیکھنا، دیکھنے والا دیکھ رہا اور آپ کو نہیں معلوم کہ کل کس کس طرح آپ کی یہ چیز کام آئے، آپ کی کہاں کہاں دین کو فائدہ پہنچا ہے. جیسے وہ میں نے ایک لڑکی کا خط پڑھ کے سنایا تھا آپ کو، جس کی تفسیر کے لکھنے کے طریقے نے، حالانکہ جس طرح سے لکھی ہوگی تو اس لیے نہیں لکھی ہوگی کہ میں اس کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کروں گی یا محض اس کی وجہ سے میں کسی کو ہدایت دے پاؤں گی، نہیں. جس وقت جو کام آپ کے کرنے کا اس کو احسن طریقے سے کرتے جائیں، اللہ سے بڑھ کر کون قدر دانی کرنے والا ہے کہ معلوم نہیں آپ کی محنت کس کس کام آئے، کہاں کہاں تک فائدہ پہنچائے، کس کس کے لیے ایک اچھی مثال بنے. جیسے میں نے کھجور کے درخت کی مثال دے کے آپ کو کہا تھا کہ اس کی ایک شاخ بھی کٹتی ہے تو اس کا نشان بھی باقی رہتا ہے نا. تو بندہ مومن کا ایک عمل بظاہر ختم بھی ہو جاتا ہے، ایک روٹین، ایک ڈیوٹی آپ کی ختم بھی ہوگی، لیکن آپ کے آثار باقی ہیں، وہ نشان ہمیشہ کے لیے باقی ہے. کھجور کے درخت سے اس شاخ کی کٹنگ کا نشان کوئی نہیں مٹا سکتا، اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، کیونکہ اتنی مضبوط شاخ ہوتی ہے. اور آپ کو پتا اس کا تنا بھی کتنا مضبوط ہوتا ہے. آج مجھے کو بتا رہا تھا کہ ان کے ایک رشتے دار کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ کھجور کے درخت سے جا ٹکرائی گاڑی، اتنی شدید طرح، لیکن درخت اپنی جگہ قائم رہا، ہلا بھی نہیں. آپ خود سوچیں کہ ایک گاڑی جب دوسری سے آ کے ٹکراتی ہے تو اس ٹکراؤ میں کتنی شدت ہوتی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں آگے سلٹ جاتی ہیں، لیکن ایک کھجور کا تنا اتنا مضبوط. میں تو ہمیشہ سمجھتی ہوں کھوکھلا سا ہی ہے اندر، ایسی پیلے کہتے ہیں نا اس کی ظاہری شکل دیکھ کے، یہ تو کھوکھلا نہیں، اسلحہ ثابت ہو. قرآن کہتا ہے اس کی جڑ انتہائی مضبوط ہے، ڈیپ ڈاؤن ہے. بندہ مومن بھی اسی طرح ڈیپ ڈاؤن اتنا مستقیم ہوتا ہے کہ بڑی بڑی چیزیں اس سے آ ٹکرا، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. مجھے کرنا ہے تو یہی کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے. جھاڑ دھنکار کی طرح تھوڑی ہوتا ہے، موسمی پھلوں کی طرح. موسم اچھا ہے تو خوب سبزہ ہے، موسم خراب ہے تو سب گیا. کبھی بہار ہے تو کبھی خزاں ہے نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہیں بنایا. وہ چڑھتے سورج کا پجاری نہیں، وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے رب کے لیے کرتا ہے، اور اس کا رب ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. حیم لا یموت ہے، قیوم ہے. اگر وہ قیوم ہے تو بندہ مومن بھی اپنے کام میں مستقیم ہے، قائم ہے، استقامت کے ساتھ جمع ہوا ہے، بڑے سے بڑی بلا ٹکرا ہے وہ جمع ہوا ہے. ہم ذرا سی مرضی مزاج کے خلاف چیز ہوتے دیکھنا ہم وہیں بیٹھ جاتے ہیں، سب کام دھرے رہ جاتے ہیں ہمارے، سب استقامت جاتی ہے ہماری، تو پھر ہم اصل معیار پہ نہیں پورے اترتے نا. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان سارے الہوں کو نگیٹ کر دیتا ہے، اور جب تک یہ نہ ہو بات نہیں بنتی. اس لیے جہنم میں لے جانے والی چیز شرک، اور شرک میں بڑی بڑی قسموں کے علاوہ کوئی بھی چیز جو غیر اللہ میں شامل ہو اور وہ ہم سے کام کرا رہی ہے اور اس کی خاطر ہم کر رہے ہوں، کسی کی خوشی کے لیے، کسی کی ناراضگی کے ڈر سے، یہ سب کمزور بنیادیں ہیں، یہ سب ناپائیدار ہیں، سب وقتی ہیں، ٹیمپرری، ٹائملی، بس ٹائم کے ختم ہونے کے ساتھ سب ختم. آپ اپنے آپ کے لیے بھی سوچیں کہ قرآن کے ساتھ کیا آپ کا تعلق اسی کا کہنے پہ تھا کہ جب تک آپ یہاں آتے ہیں آپ تعلق رکھیں، اور جب یہاں سے چلے جائیں تو سب چھوڑ کے رکھ دیں، کتابیں سنبھال کے ایسی جگہ ڈالیں جہاں دوبارہ نظر نہ آئے. قرآن تو روح ہے، یہ تو ہماری روح کا حصہ ہے، اس سے کیسے غافل ہو سکتے، اسے کیسے چھوڑ سکتے. الذی جعل مع اللہ الہ آخر، وہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بنا رکھے تھے. فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو دونوں ڈال دو اس کو شدید عذاب میں، سخت عذاب میں. قال قرینہ، اس کا ساتھی کہے گا، ربنا اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، ولیکن کانا، لیکن تھا وہ، فی ضلال بعید، دور کی گمراہی میں، کھلی گمراہی میں. اب یہ قرین کون ہے؟ یہ فرشتہ نہیں ہے، یہاں مراد شیطان ساتھی ہے. قرین ہوتا نا ساتھ رہنے والا. آپ کو معلوم ہے نا، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہم وقت ہی ساتھ لگا ہوا ہے، جسے ہمزاد بھی کہتے ہیں. نام سنا ہوگا ہمزاد کا، جن شیطان انسان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. یہ خطرہ نہ یا قارن، قرین ہوتا نا ساتھ ملا ہوا. تو یہ شیطان ساتھی اس کا کیا کہے گا؟ ربنا اے ہمارے رب. اچھا یہاں ایک اور بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ سنگولر بھی ربنا کہہ سکتا ہے، کیونکہ قالا بھی سنگولر ہے، پھر ما اطغیتہ بھی سنگولر ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو پکارا تو ربنا کہا جا رہا ہے. تو جو آپ دعائیں پڑھتے ہیں ربنا سے، اگر آپ تنہا بھی پڑھ رہے ہو تو آپ ربنا کہہ سکتے ہیں، اسے ربی نہیں کہیں گے. وہ کہے گا شیطان، ربنا ما اطغیتہ، اللہ میں نے تو اس کو نہیں سرکش کیا، میں نے تو اس کو نہیں بہکایا. کیونکہ شیطان تو قیامت کے دن فوراً انکار کر دے گا. ولیکن کانا، لیکن یہ تھا، فی دلال بعید، پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا. کیونکہ انسان حسب عادت شیطان کو بلیم کرے گا وہاں جا کے. جیسے آج دنیا میں ہم ہر غلط کام پہ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی غلطی کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو کیا تسلی دیتے ہیں، کیوں کیا میں نے غلط کام، تو شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا. ٹھیک ہے، وہ تو بہکاتا ہے، لیکن آپ کیوں بہکے؟ تو ہم صرف شیطان کو بلیم کر کے، ملامت کر کے، اس پہ ذمہ داری ڈال کے فارغ تو نہیں ہو سکتے، یہ چھوٹ تو نہیں سکتے. اور شیطان تو قیامت کے دن بری ذمہ ہو جائے گا. وہ کہے گا، یا اللہ میں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا تھا، میں نے تو اس کے دل میں صرف وسوسہ ڈالا تھا، اور یہ مجرم، اور یہ شخص جو خود غلط کاموں کی طرف جانا چاہتا تھا، اس نے میری آواز پہ لبیک کہی، میرا وسوسہ گویا اس کے اپنے دل کی آواز تھی، یہ خود بھی یہی چاہتا تھا. اچھا بعض وقت میں دیکھتی ہوں لوگوں کو، ایک بات ان کو دنوں سمجھائی جاتی ہے نا، طرح طرح کے دلائل سے، وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اتنے میں کوئی شخص ان کو اسی بات کا کوئی اور معنی بتاتا تو فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ وہ ان کے اپنے دل کی آواز بھی ہوتی ہے. اس میں دین کے مختلف احکامات جو ہماری خواہش نفس کے خلاف ہوتے ہیں، ان کو جب ہم واضح آیات احادیث پڑھتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی تعویل کرنا چاہتے ہیں، اس میں یہ نہیں، یہاں سے یہ معنی نکلتا ہے، یہ یوں ہو سکتا ہے. لیکن جو ہی کوئی اور ہمیں ہماری مرضی کی تعویل کر کے دیتا ہے تو ہم دیر نہیں لگاتے سمجھ لیں. تو مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے نا کہ ایک بات ایک شخص کی سمجھ میں نہیں آتی، دوسری کتنی جلدی آ جاتی ہے، اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مثلاً آپ اپنے بچوں کو سال ہر سال لگا کے ایک روٹین کا پابند بنائیں پڑھنے کا، دین کی بات میں نہیں کر رہی، دنیا کی بات کر رہی ہوں، آپ ان کو اچھی سے اچھی عادتیں ڈالیں، پھر کیا وہ چھٹیاں ہوں کچھ رشتے داروں کے یہاں جائیں یا ان کے بچے آ جائیں، پھر آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں. اچھا پھر ہم اوروں کو بلیم کریں گے، فلاں کے بچوں نے میرے بچے کو بگاڑ دیا، اس کی عادت تو بہت اچھی تھی. بھئی آخر آپ کی تربیت کہاں گئی سال ہا سال کی کہ چند دن میں وہ بگڑ گیا، چند دن میں وہ سارا انفلوئنس قبول کر لیا؟ اس لیے کہ وہ خواہش نفس کے مطابق تھا نا. ہم بھی سارا سارا سال روز قرآن پڑھ کر وہ باتیں نہیں سیکھتے، وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنی چاہیے، اور جو ہی معاشرے میں نکلتے ہیں فوراً بلیم کرنے لگتے ہیں، یہ معاشرہ ہی ایسا، اس نے ہمیں انفلوئنس کر دیا اس لیے ہم بگڑ گئے. کبھی اس کو بلیم کریں گے، کبھی اس پہ ڈالیں، کبھی اس پہ ڈالیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم جس مرضی کو بلیم کریں ذمہ دار ہم خود ہی ٹھہریں گے. اور شیطان قیامت کے دن کیا کہے گا؟ ربنا ما اطغیتہ، میں نے اسے سرکش نہیں کیا، میں نے تو اس کے دل میں خیال ڈالا اور یہ تو گمراہی میں دور تک بھاگتا ہی چلا گیا، سرپٹ دوڑتا ہی چلا گیا. نیکی کی طرف آنا اس کے لیے مشکل تھا، اس کی طرف آنے میں تو اس کو بہت وقت لگا، لیکن غلط کام دیکھتے ہی فوراً پھسلا اور دور تک پھسل گیا، فوراً چلا گیا اس طرف. قال اللہ تختصموا لدي، اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں آئیں گی، مت جھگڑو میرے حضور، یہاں مت لڑو جھگڑو، ایک دوسرے کو بلیم نہ کرو. وقد قدمت اليكم بالوعید، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا، یعنی پہلے ہی میں نے تمہیں انفارم کر دیا تھا، وارن کر دیا تھا کہ تم میں سے جو بہکے گا بہکائے گا اس کو کیا سزا ملے گی، کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. لیکن اس کے باوجود تم اپنی کرنی سے باز نہ آئے، اب اپنے کیے کا مزہ چکھو. اب تو انصاف کا دن ہے، جھگڑنے کا دن تھوڑی ہے. میں تو تم کو رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، مختلف اصلاح کرنے والوں کے ذریعے سب پیغام حقیقت پہنچا چکا تھا، اصل میں جھگڑا ہوگا کیوں؟ اپنے جرم کو کم ثابت کرنے کے لیے یا اپنے جرم کو نہ ماننے کے لیے؟ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے دن جب انسان کو پیدا کیا تھا اور شیطان نے سجدے سے اس کو انکار کیا تھا اور ساتھ ہی پھر چیلنج کیا تھا کہ میں ایک کثیر تعداد کو تیرے رستے سے بھٹکا دوں گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا فرمایا تھا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوئے ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، وہ نہیں تیری بات مانیں گے، وہ تیرے بہکانے میں آئیں گے ہی نہیں، تو جتنی بھی کوشش کر لیں وہ تیری طرف نہیں آئیں گے، تیری راہ پہ نہیں چلیں گے. اور جو تیری راہ پہ چلیں گے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر تم سب سمیت میں جہنم کو بھر دوں گا. مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، پلٹی نہیں جاتی، یعنی جو میں نے حکم دیا کہ جہنم میں پھینکو ان کو، وہ پھینکنا ہی ہوگا، تمہارے لڑائی جھگڑے سے فیصلہ نہیں بدلے گا، فیصلے میں تبدیلی بھی نہیں ہوگی. وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور میں اپنے بندوں کے ظلم توڑنے والا نہیں ہوں. یہاں پر لفظ ظلام استعمال ہوا ہے، ظلام کا معنی تو بہت بڑا ظالم، یہاں یہ محاورتا استعمال ہوا ہے، معنی ظالم ہی ہے، مبالغہ مقصود نہیں ہے، بلکہ ظلم کی نفی ہے. کیونکہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ کسی پہ ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. سورۃ یونس میں آتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، بالکل بھی ظلم نہیں کرتا. اور ظلم کیا ہے؟ کہ جو کام کسی نے نہ کیا ہو اس کی اسے سزا دے دی جائے، یا جو کام اس نے کیا ہو اس پر اس کو چھوڑ دیا جائے.